visit tazkeer.org.
Alhamdulillah Rabbil Alameen As-salatu was-salamu ala khatmin nabiyyin Amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Surah Yusuf Quran ki wo wahid surah hai ke jisme ek hi nabi ka tazkira hai aur sirf ek ruku aisa hai ke jisme koi aur baat bhi hai warna to sari surat ek hi nabi ke qisse par hai Hazrat Yusuf alaihis salam aur Hazrat Yusuf alaihis salam ka ye qissa bhi is qadar isme sabak hai is qadar iske pehlu hain hua ye tha ke wo sawal to sirf ye tha huzur e akram sallam se kiya gaya कि ये जो बनी इसराइल हैं ये मिस्र कैसे चले गए ये तो फिलिस्तीन में होते थे ये मिस्र कहां पहुंच गए वहां जाके कैसे आबाद हो गए यहूदियों ने ये सवाल कह करवाया था मुशरिकिन के जरिए से कि अच्छा जरा इनसे ये पूछो कि ये जो बनी इसराइल के लोग हैं जिनकी बड़ी तुमने तकरीरें सुनाई ये जरा बताओ कि ये मिस्र कैसे चले गए क्या ऐसी चीज हुई कि जिससे अब वो इस समय रहते कि ये इनको पता ही नहीं होगा لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی وحی نازل ہوئی اور یہ ساری پوری سورہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور یہ ایسی سورہ ہے جو کہ پوری کی پوری اس وقت کے حالات پر چسپاں ہو گئے یعنی سب میں یہ تذکر آئے گا کہ کس طرح بھائی سازشیں کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کون سازشیں کر رہا تھا بھائی کون قتل کے در پہ تھا ان کے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اور کسی طرح یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ طے ہو رہا تھا کہ قبیلوں ہر قبیلے میں سے ایک آدمی لے لیا جائے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بیک حملہ آور ہوا جائے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بالآخر پھر وہ وقت بھی آیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہ وہ سب کے سب حاضر ہوئے اور معذرت کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا لا تصریب علیکم اليوم گویا اس سورہ میں وہ پیشین گوئی بھی ہے کہ وہ وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ساتھ بھی آنے والا ہے اور آیا کہ فتح مکہ ہوئی اور سارے مشرکین جو ہیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے اور پوچھا گیا کہ آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا تو کہا ان لوگوں نے کہ آپ تو بھائیوں میں سے ایک بھلے بھائی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم وہی الفاظ استعمال ہوئے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیے تھے اور پھر اس سورہ یوسف میں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دوسری سازشیں ہیں اور دوسرے لوگ اپنی تدابیر کرتے ہیں اور بظاہر بڑی پکے کام کرتے ہیں بظاہر بڑی شاندار حکمت عملی بناتے ہیں لیکن واللہ خیر الماکرین یہ انسان بھول جاتا ہے کہ سب سے بڑھ کر چال اللہ چلتا ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اچھا کنویں میں ڈال دیا چلیں قصہ تمام فائنل سین ہو گیا یہ لیکن وہی کنواں اللہ تعالیٰ ترقی کی پہلی سیڑھی بناتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ تم لوگ سمجھتے تھے اندھے کنویں میں ڈال دیا قصہ تمام کیا قصہ تو وہیں سے شروع ہوا اور یہ وہ کیفیت ہے جو انسانوں پہ آتی رہتی ہے ظاہری کچھ چیزیں دیکھ کر انسان سمجھتا ہے بس یہ تاریخ کا آخری سین ہے اب یہ جو فلاں چھائے ہوئے ہیں اور فلاں دبک رہے ہیں اور پہاڑوں اور غاروں میں ہیں بل اب کچھ نہیں ہو سکتا کنویں میں سے آدمی نکلتا ہے اور پورے پھر مصر پر سربراہ بن جاتا ہے اس کو جس کو کنویں میں ڈالا گیا وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اس لیے یہ وہ سورہ ہے کہ جو پریشان ہو جو حالات جس کو بظاہر مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہو اور بند گلی کے آگے میں آکے گویا کھڑا ہو گیا ہو آگے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو وہ اس سورہ یوسف کا مطالعہ کرے اللہ تعالیٰ ایسی روشنی دکھاتا ہے ایسے راستوں سے پھر مدد کرتا ہے اور ایسا سکون اس کو دیتا ہے اور ایسا چین نصیب کرتا ہے جو چاہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے پس اب ہم یہ سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا يعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو ظاہر ہے یہ عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا کہ سب سے اولین مخاطبین ان کے کون تھے مکہ کے لوگ حجاز کے لوگ تو یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ سب سے پہلے جہاں نبی ہو اس کے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح ہونا چاہیے ان تک پیغام پہنچنا چاہیے یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر تو سب سے پہلے جہاں نبی مبعوث ہوا ہے ان کو چونکہ دعوت پہنچنی ہے اس لیے عربی زبان میں نازل ہوا لیکن زبان اس کی عربی ہے لیکن یہ تو اب آج ایسی کھلی حقیقت ہے کہ دنیا میں عربی زبان کے قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے سب سے زیادہ سنا جاتا ہے سب سے زیادہ حفظ کیا جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کو حفظ کرنے میں بلکہ میں آپ سے عرض کروں اس وقت حافظ جو ہیں وہ زیادہ عرب میں نہیں ہیں زیادہ حافظ بر صغیر میں اور یہ تو اب وہاں کچھ نہ کچھ کلچر پیدا ہو گیا ہے ورنہ تو حفاظ کی بہار بر صغیر کے اندر تھی غیر عرب اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو معرفت الآرا تفاسیر فی زمانہ لکھی گئی ہیں بر صغیر کے لوگوں نے لکھی ہیں یا غیر عربوں نے لکھی تو یہ کوئی اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کوئی حجاب آ گیا کوئی رکاوٹ یہ تو بالکل موٹی سی بات تھی کہ عالم عرب کے پہلے مخاطبین تھے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا لیکن اس کو نازل اس طرح کیا ہے کہ عجم کے لوگوں نے قرآن کی زیادہ معرکت العرا تفاسیر لکھی ہے اور یہ بات بھی اپنی جگہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی تفسیر فائنل نہیں ہے آخری چیز تو یہ اللہ کا کلام ہے تفاسیر تو ظاہر ہے اس وقت تک انسانی ذہن جتنا ڈیولپ ہوا ہے اس کا اظہار ہے یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے اس لیے آگے آنے والے وقت میں اور بہت سارے حقائق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب ہم تمہیں آفاق اور انفس میں سے کائنات میں سے وہ نشانیاں دکھائیں گے کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہی حق ہے تم یہ جان لوگوں کہ یہی حق ہے بیان ہو جائے گا یہ تو اس سے یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا لیکن یہ عربی ہونا اس سے کبھی پورے دنیا کے پھیلنے میں رکاوٹ نہیں بنا ہے بلکہ یہ بھی میں عرض کروں کہ ابھی یہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں عربی متن بھی چلتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ عربی متن بعض اوقات زیادہ اثر کرتا ہے بعض اوقات کیا اس میں جو زور ہے اس کے اندر جو حلاوت ہے اس کے اندر جو شیرینی ہے اور وہ جس طرح دل میں اترتا ہے اردو زبان کا متن اس طرح نہیں اترتا حالانکہ بہت ہی اچھا ترجمہ ہے یہ جس سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے تو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو اور قرآن کے متن سے بڑھ کر کوئی ترجمہ کوئی تفسیر کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ اس کا متن ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں. ظاہر اللہ سے بہتر کون بیان کرے گا, ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں, وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے, اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے 12 بیٹے تھے, یہ 2 جو تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک باپ ماں سے تھے, اور باقی 10 ہویا ایک ماں سے تھے, اور یہ بعد میں پیدا ہوئے. تو اس لیے ان سے جو بھی چھوٹے لوگ ہوں ان سے زیادہ قربت ہوتی ہے, لیکن وہ 10 جو ہیں وہ یہ احساس ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے باپ ہم پہ توجہ نہیں دیتے. تو اس لیے ایک نفسیاتی مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ موجود تھا. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سن کر کہا اپنے بھائیوں کو مت بتانا, ورنہ وہ جو کیفیت ہے جو ایک رنجش کی موجود ہے, جو ایک جلن اور حسد کی کیفیت ہے, اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے. لیکن خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستاروں کا مطلب 11 بھائی ان کے, اور سورج یعقوب علیہ السلام اور چاند ان کی گویا والدہ, یہ سب گویا ان کے اس طرح سے ان کی اطاعت کر رہے ہیں. تو جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, اور نہ وہ تیرے ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. اور اس سورہ میں خوابوں کا کئی تذکرہ آئے گا, آغازی خواب سے ہوتا ہے, پھر وہ ان کے ساتھ جو قید میں 2 لوگ تھے ان کے 2 خواب ہیں, پھر بادشاہ وقت اس وقت کے بادشاہ وہاں اس نے خواب دیکھا. تو یہ خواب جو ہے ایک حقیقت ہے, اور سچے خواب کے بارے میں فرمایا گیا وہ تو نبوت کا 40واں حصہ ہے. لیکن یہ کہ خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہوگا, کوئی آ کے خواب دیکھ لے اور کہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھ پر نماز معاف ہو گئی, یہ نہیں ہوگا. خواب صرف وہی چلے گا کہ جو اس شریعت کے مطابق ہو. شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی چیز خواب میں آ رہی ہے تو وہ شیطانی چیز ہے. تو اس لیے خواب ایک حقیقت ہے, اور خوابوں کی تعبیر بھی ایک حقیقت ہے, اور یہ کل بھی ہوتا تھا اور یہ آج بھی ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, خواب آدمی کو نظر آتا ہے اور پتہ چلتا ہے یہ تو ہو گیا, وہی جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو اس لیے اس سورہ میں بالخصوص شاید کوئی سورت اس طرح نہیں ہے جس طرح اس میں ایک ہی نبی کا قصہ ہے اور اس میں 4 کم از کم خوابوں کا تذکرہ ہے. اب بجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے, اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا, اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا, اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد تو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بجان بالکل ہی بہک گئے ہیں، یعنی ہم جوان ہیں، طاقتور ہیں، پورا جتھا ہیں، ہر ایک سے مقابلہ کر سکتے ہیں. قبائلی نظام میں اس پورے جتھے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے والد صاحب ان کمزوروں کو لاڈ و پیار دے رہے ہیں، بالکل ہی بہک گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کے رہنا. یہ بھی انسانی نفسیات ہوتی ہے کہ اچھا یہ والا کام بس ہو جائے، بس پھر باقی نیک بن کے رہوں، بس یہ والی حرکت ذرا اور ہو جائے، نفس کو بہت پسند ہے، اس کے بعد پھر بالکل من بعد ہی قومن صالحین، بالکل ہی صالح بن کے رہوں گا. تو انہوں نے بھی یہ کہا پھر نیک بن کے رہنا. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاپ گزرتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے اور جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے لوگ ہیں. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہے. وہ کنویں میں پھینک رہے تھے اور اپنے طور پر بہت کامیاب اقدام کر رہے تھے، اور ادھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ اعتماد دے رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا. یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تمہیں غرق کر رہے ہیں یا تمہیں ترقی دے رہے ہیں, تمہیں زوال کی طرف لے جا رہے ہیں یا تمہیں عروج کے راستے پہ ڈال رہے ہیں. انہوں نے پھینک دیا اور شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا, بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑا کام آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا, فصبر فصبر صبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفو. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا, جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ ہے وہ صبر جس میں اللہ سے اچھی امیدیں ہوں. ایک صبر میں انسان بعض اوقات وہ ہوتا ہے بے چین پریشان, اس صبر میں اللہ تعالیٰ سے وہ لگاؤ اور وہ اس سے امیدیں اور وہ اس سے توقعات اور وہ اچھے نتائج کی امیدیں اس کے ساتھ صبر. واللہ المستعان علی ما تصفون, جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اور ایسے مرحلے انسانوں کی زندگی میں, داعیان دین کی زندگی میں بار بار آتے رہتے ہیں جہاں انہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ ہی سے مدد. یہ نہیں کہ اب اس پہ کھوج کرو میں اس سازش کو پکڑوں گا, ابھی اللہ سے مدد. ظاہر بچے تھے, اپنے ہی تھے, گھر والے تھے, اب ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کوئی دوسرا مسئلہ. اس لیے ایسے میں واللہ المستعان علی ما تصفون. ادھر ایک قافلہ آیا, اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈالا, کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں کوئی زیادہ کے امیدوار نہ تھے. یعنی انہوں نے بالکل لے دیکھے اور جو بھی مل گیا اسے بیچ ڈالا, اس لیے کہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ اس طرح کا غلام نہیں ہے. اس کی جو پوری کیفیت ہے یہ تو کسی کوئی اعلیٰ چیز ہے, اس لیے ان کی کیفیت یہ تھی کہ بس جلدی سے چھٹکارا پائے. اس لیے انہوں نے بس جو مول تول ہو گیا ان کو چھٹکارا پایا. اور پھر کیا ہوا,
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم حدثني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یہاں اسے بیٹا بنا لیں. یعنی وہ اس کو اس طرح کو وہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ یہ اس طرح کا غلام نہیں ہے یعنی یہ تو اس پوزیشن کا بچہ لگتا ہے کہ جس کو بیٹا بنایا جا سکتا ہے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح اپنا کام کرتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کیفیت بار بار آتی ہے انسانی دنیا میں, آج بھی موجود ہے, چھوٹی سطح پر بھی, بڑی سطح پر بھی, عالمی سطح پر بھی, کہ انسان سمجھتا ہے اور تبصرے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا اور ان کی مت ماری گئی تھی اور یہ افغانیوں کا دماغ خراب ہوا تھا اور عراقیوں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ, سمجھتا ہے کہ یہی آخری ہو گیا ہے. واللہ غالب علی امرہ. ذرا ہم تصور کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو شاب ابی طالب میں آپ گھرے ہوئے تھے, لقموں کے محتاج, لقموں کے لالے پڑے ہوئے تھے, کوئی سوچ سکتا تھا کل وہ وقت آئے گا کہ یہ بھر بھر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں تنہا پتھر کھا رہے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, اوپر سے نیچے تک خون میں تر تھے, کوئی سوچ سکتا تھا یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان ہے, قیامت تک جس کا نام باقی رہے گا اور اس کا پیغام بھی. ظاہر بین کوئی نگاہ ہوتی تو وہ یہ طے نہیں کر سکتی, وہ تو یہی طے کرتی دیکھیں بڑے بنتے تھے اوپر سے نیچے تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ کل وہ وقت آئے گا کہ سارے عالم عرب پر یہ غالب ہو جائیں گے. تو یہ تو تاریخ کے مراحل آتے رہتے ہیں, اس لیے کسی ایک سین کو دیکھ کر نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے اور پھر بعض اوقات حق اور باطل کے فیصلے ہونے لگتے ہیں. یہ طے ہونے لگتا ہے کہ دیکھیں حق تھے ہی نہیں, یہ حق کا مطلب ہے چھایا ہوا, اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. کنویں میں اگر حضرت یوسف جا رہے تھے تو کیا ناحق ہو گئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں پتھر کھا رہے تھے تو کیا ناحق ہو گئے تھے؟ بڑے کچے پیمانے بعض اوقات جو ہم بھی بنا لیتے ہیں, ان بنیادوں پہ فیصلے کرنے لگتے ہیں, اس سے فیصلہ حق اور باطل کا نہیں ہوگا. حق تو حق ہے, یہ تو اس سے اوپر ہے کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, کہ یہ تو اگر یہ کلمہ ہے تو وہ اگر کنویں میں ہے, وہ اگر جیل میں ہے, وہ اگر طائف کی وادی میں ہے, وہ اگر کہیں, حق حق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا. اس لیے کہ اس کے لیے دعا اگر یہ نہ مانگی جائے تو کنویں میں جاتا دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, حق کو پھر بھی دیکھتے رہو. طائف کی وادی میں پتھر کھاتے ہوئے دیکھ کر بہت سارے لوگ پریشان ہوئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے ہمیں دکھاتا رہے اور اس کے اتباع کی توفیق. پس واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جلا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسا ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں تھا۔ آخر کا اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ایسی آزمائش تھی کہ بس اللہ ہی اس پہ، اور اسی لیے وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ پھر اس سے انکار کر لے۔ عرش الہی کے سائے میں ایسے لوگ، کام ہی ایسا ہے۔ اور یہاں تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام تو زیر دست تھے، وہ لوگ تو مالک لوگ تھے، وہاں سے اگر کوئی یہ ہو تو یہ اور بڑی آزمائش۔ لیکن آخرکار یوسف اور ایسا ہو، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا، اور دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اور پھر خود ہی سزا بھی تجویز کر دی، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے اور اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے، کوئی انصاف پسند آدمی تھا، اس نے کہا، اس نے یہ شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالاکیاں، یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ بہرحال وہ ایک ایسا واقعہ ہوا، اس کا چرچا بہرحال ہوا، تو وہ جو شہر کی عورتوں سے مراد یہ کہ وہ جو ان کی رولنگ کلاس کی بیوروکریسی کی جو خواتین تھیں، انہوں نے گویا تبصرے کرنا شروع کیے کہ اس عورت کو ہوا کیا ہے کہ غلام کے ذریعے سے صدر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو آگے ہے کہ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. اب یہ کہ سب کے اچانک ہاتھ کیسے کٹ گئے، اس کی مختلف لوگوں نے مختلف تاویل کی ہے. ایک تاویل یہ ہے کہ وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر ایک نے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو. پھر آگے ہے کہ عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یہ وہ کیفیت جو اگر اللہ کا دین اور اللہ کا تقویٰ موجود نہ ہو تو یہ جو اقتدار کے منبع اور مراکز اور یہ جو مختلف ایوان ہیں ان سب کا یہی حال ہے. یہاں کی خواتین کل بھی اور آج بھی، بلکہ کہا ہی ان کے تو جملے یہ ہیں کہ اقتدار اور پیسہ تو ہے ہی اس لیے تاکہ دنیا کے مزے لوٹے کی جائیں، عیش کیا جائے. یعنی قوم کی دولت، یہ اقتدار کس کی دولت سے چلتا ہے؟ قوم کی دولت سے، یہ سارے ٹیکسوں سے چلتا ہے. لیکن یہ کہ تصور یہ ہے کل بھی تھا اور آج بھی تھا کہ اس سے اب مزے اڑانے چاہیے، اور پھر ظاہر اس کے نتیجے میں یہ پورا کلچر اس رولنگ کلاس کا ہوتا ہے، مقتدر طبقے کا، کہ مرد تو مرد ان کی خواتین کا بھی برا حال ہوتا ہے. اور ان کی خواتین کا برا حال یہاں یہ تو لگتا ہے کہ یہ کئی ہزار سال پہلے یہ تھا، نہیں آج بھی یہی کیفیت ہے کہ یہ جو اس طرح کا مقتدر طبقہ ہے ان کی خواتین کا آج بھی یہی حال ہے کہ وہ آپس میں اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں. یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. یعنی یوسف علیہ السلام بھی وہ جو پورا ماحول اور پوری جو کیفیت تھی اس میں غیر انسان انسان ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے رب قیدی مجھے مل جائے تاکہ یہ کہ اس کے نتیجے میں میں اس مصیبت سے تو اس فتنے سے تو نجات پاؤں، ورنہ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بظاہر دوسروں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ قید میں چلے گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تو دعا تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تو حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا. آسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، بعض اوقات کوئی چیز ناگوار نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اسی میں خیر موجود ہوتا ہے، اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں آدمی کے لیے درستگی ہوتی ہے. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. جرم بے گناہی میں قید ہو گئے، تو وہ یہ تو خیر اللہ کی مشیت بھی تھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ بھی معمول ہے کہ بے گناہوں کو قید کر دینا، اور پڑے رہتے ہیں ڈی پی آر اور کون کون سے ان کے تحت کہ کوئی جرم نہیں ہے اور بس بند کر دیا جائے تحفظ امن عامہ کے تحت. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے گویا ان کو تحفظ امن عامہ کا مسئلہ, امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, لا اینڈ آرڈر کا. تو بجائے اس کے کہ جن کو بند کرنا چاہیے اس کی بجائے بند نے کر دیا. وہ بالکل ایسا ہے کہ وہ ایک صاحب کہیں کسی جگہ گئے, بڑے ایسا محلہ تھا کہ جہاں پر سڑک پر پتھر چنے ہوئے تھے, وہ ہوتے ہیں نا سیمنٹڈ قسم, اس گلی میں ان کے پیچھے لگ گئے کتے. اب جب کتے پیچھے لگے تو انہوں نے چاہا کہ نیچے سے پتھر اٹھائیں اور ماریں, لیکن پتھر تو ظاہر ہے سیمنٹ سے چپکے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا عجیب شہر کے لوگ ہیں, کتوں کو چھوڑ دیا ہے پتھر کو باندھ دیا ہے. تو یہاں بھی کیفیت یہی ہوئی ہے کہ جو شریف ہے اس کو بند کر دیا اور جو گناہگار ہیں وہ مقتدر ہیں.
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے, اور ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی. اب یہ خود بڑی اہم بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت کیا تھی, ایسے ہی 20-22 سال. لیکن یہ کہ جو ان کا کریکٹر وہاں تھا, جو ان کا رول وہاں تھا, جو ان کا رویہ وہاں تھا, اس سے ہر شخص ان سے گویا متاثر تھا. بھائی کہ وہ جو صرف یہی نہیں ہے کہ دوسروں کو دعوت دے, اپنا کریکٹر بھی اس کا, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ایمان لائے اور اعمال صالح. تو اعمال صالح تو خود نظر آتے ہیں, اور وہ جو بندہ مومن کی تصویر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, وافعلوا الخیر وہ تو بھلائی کی تصویر ہوتا ہے, خوشبوئیں بکھیر رہا ہوتا ہے ماحول میں, اس کی وجہ سے تراوٹ ہوتی ہے اور اس کا وجود لوگوں کے لیے باعث تقویت ہوتا ہے, اس کا پورا کریکٹر, اس کا پورا رویہ. حالانکہ عمر 20-22 سال, لیکن اس پورا رویے کے نتیجے میں وہ دونوں, حالانکہ خواب وغیرہ کی تعبیر کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کسی بزرگ سے پوچھا جائے, کسی سینئر آدمی سے رجوع کیا جائے, لیکن یہ 20-22 عمر سال کی حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں نے خواب دیکھا اور پھر ان سے رجوع کیا کہ ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ وہ دعوت کا حیضہ کہ وہ موقع بموقع ہر وقت اپنی بات پہنچانے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی حکمت تڑپ اور بے چینی ضرور ہونی چاہیے لیکن اس میں وہ جو کہتے ہیں نا دعوت کا حیضہ یا تقوی کا حیضہ وہ والی کیفیت نہ ہو. موقع ملا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس سے فائدہ اٹھایا اور ایک طرح سے ٹائم لیا, کہا کہ میں تعبیر تو تمہیں بس بتاتا ہوں, یہ جو کھانا آنے والا ہے اس سے پہلے تمہاری تعبیر تمہیں مل جائے گی. لیکن یہ تعبیر میں کیوں بتانے لگا ہوں, کیوں اس پوزیشن میں ہوں, میں کیسے میں خواب کی تعبیر بتانے کی کیفیت مجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد پھر گویا انہوں نے پہلے وہ تمہید باندھی, اور وہ تمہید ہی نہیں ہے اس میں پھر پوری دعوت, وہ پورا موقع ملتے ہی انہوں نے پوری دعوت کو سامنے رکھا. تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں, پہلی بات تو انہوں نے یہ کی. اور پھر یہ فرمایا یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میری کوئی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں ہے, میرے رب نے مجھے. انسان کو صلاحیت جو کچھ بھی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ یہ جانے کہ وہ اللہ نے دیا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ اگر نہ ہو, انسان اس کو بھول جائے, تو وہی سورہ علق میں ہی ہے علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغى. اسی علم کی بنیاد پر پھر انسان حدود سے نکلتا ہے, بغاوت اختیار کرتا ہے, طغیانی اس میں آتی ہے اور وہ تباہی مچاتا ہے. تو کسی کو اگر یہ مل جائے تو اگر وہ اپنے رب کو بھول جائے تو پھر تو وہ ایک پورا دکانداری لگا لیتا ہے کہ لوگ اس سے رجوع کریں اور دکان چمکنے لگتی ہے, اور پھر اتنا ہی نہیں ہوتا اور پتہ نہیں پھر کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ بندگی, انسان کو صلاحیت انسان نے آج بھی بہت دی ہیں لیکن وہ بندگی کہ یہ سب میرے رب کا دیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ کار اختیار کیا. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا خبر کو بریک کیا کہ ان کا رشتہ ہے کن سے, کون اس کے ان کے آبا و اجداد ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت جو دنیا تھی اس میں سب لوگ جانتے تھے اس کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب کو, سب جانتے تھے. لیکن اس کی بنیاد پر آپ نے نہ اپنی رہائی کی کوشش کی نہ کوئی مقام بنانے کی کوشش کی, لیکن جب دعوت پھیلانے کا ایک موقع ملا تب آپ نے اس کو بریک کیا اور بتایا کہ میں تو اصل میں یہ میرا طریقہ نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے اور میرے بزرگ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا یہ طریقہ کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, اور در حقیقت کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شرک کر شکر نہیں کرتے. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کسی کا غلام اور کسی کا بندہ نہیں بنایا, لیکن لوگ اس بات پہ شکر نہیں کرتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اے زندہ کے ساتھیوں, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نادل نہیں کی. فرم روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. ان الحکم الا للہ, اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی سیدھا طریق زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے ہیں. مختصر سے وقت میں, مختصر جملوں میں جامع دعوت پورا جو دین ہے وہ گویا لوگ کے سامنے رکھ دیا. توحید بھی اس میں ہے, آخرت بھی ہے, اور پھر یہ کہ بندگی بھی اس کے اندر ہے, اور یہ کہ حکمرانی کس کی ہونا چاہیے, یہ سب بھی اس کے اندر ہے. تو اس پہلو سے وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو سے, سلیقے کے ساتھ. یہ اس کا گویا ایک شاندار مثال ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلامی کی گفتگو چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اے زندہ کے ساتھیوں, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے ذرا میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا, اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا.
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی. اے اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں, اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. لگتا ہے کہ یہ خواب اس بادشاہ کو بار بار نظر آ رہا تھا, اور جس کی وجہ سے اور کسی کو اس کی تعبیر نہیں مل رہی تھی. ظاہر ہے اس نے پوری کوششیں کی ہوں گی, لوگوں سے پوچھ رہا تھا اور لوگوں کو کوئی تعبیر اس کی آ نہیں رہی تھی. تو وہ خواب جو بار بار آئیں, اور اسی طرح کسی نیک آدمی کو فجر کے آس پاس خواب آئے, وہ بالعموم اس طرح کے ہوتے ہیں اور یاد بھی رہ جائیں. ایک تو ایسے بعض اوقات تو خواب پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں, لیکن یہ کہ ایسا خواب جو یاد رہ جائے تو وہ نیک آدمی بھی ہو تو اس کے وہ خواب بالعموم اس دوران ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر ہوتی ہے. تو اس کو یوں لگتا ہے کہ اس بادشاہ کو وہ خواب بار بار آ رہا تھا. تو اس نے ان سے کہا کہ اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں, اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا, اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی, اور اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی, مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی, شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کے بالوں میں رہنے دو، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگ کی فریاد رچی کی جائے گی اور وہ رسم چھوڑیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام۔
وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
بادشاہ نے کہا تو اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ بس ایک دم سے پیغام پہنچا اور جلدی سے تیار ہو کے اور نکلیں، اس وہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ جو داغ ایک لگ گیا ہے اس داغ کے ساتھ میں نہیں جاؤں، اس داغ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مجھ پر داغ لگایا گیا ہے یہ صحیح داغ ہے یا غلط داغ، اور اس کو اشارتاً انہوں نے کہا کہ ذرا ان عورتوں کا معاملہ پتا کریں کہ وہ کیا ہے، کہ وہ جو ہاتھ کاٹ لیے گئے تھے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق کھل چکا ہے اور میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اس سے میری عرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ یہ جو جملہ ہے کہ اس سے میری عرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، اس جملے کے بارے میں 2 آرا ہیں، بلکہ اگلے جملے کے بارے میں بھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسی عزیز مصر کی بیوی کی گفتگو چل رہی ہے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اب یوسف علیہ السلام کی گفتگو ہے اور ان کا جملہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان عورتوں کا معاملے کو ذرا چیک کیا جائے کہ مسئلہ کیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میری عرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کے ساتھ، اس کی خدمتگار کی حیثیت سے یا غلام کی حیثیت سے اگر میں گھر پہ رہا ہوں تو میں نے کوئی اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، اور میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یعنی یہ پوزیشن پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی. سب کو اندازہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ظاہر ہی وہ تو پورا ایک ایشو بنا ہوا ہوگا کہ بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، تعبیر مل نہیں پا رہی اور بادشاہ سخت بے چین ہے، چاروں طرف دور دور تک پتہ کروا رہا ہے کہ خواب کی کیا تعبیر ہے جس جو مصیبت میں جس نے مجھے ڈال رکھا ہے. پھر آ کے تان یہاں پہ ٹوٹ رہی ہے کہ وہ بالآخر یوسف علیہ السلام ہی اس کی تعبیر بتاتے ہیں، تو گویا اس میں سب ایک بڑی تعداد میں لوگ انوالو ہوں گے. اور اسی طرح جب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو سب کا اس پر ان پر ایک دم سے اعتماد پیدا ہوا کہ یہ نہ صرف نیک ہیں، نہ صرف پاک دامن ہیں، بلکہ یہ تو بڑے باصلاحیت آدمی ہیں. تو اس کے بعد اس نے بادشاہ نے ایک دم سے انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اب آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی اس وقت جو بھی حالات تھے اور جو چیلنج درپیش تھا، انہوں نے فوراً ہی کہا کہ ملک کے سارے وسائل میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یعنی انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی ہوگی اور اس کا جو ٹھیک استعمال ہے وہ کرنا بھی میں جانتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، اقتدار کی. یہاں پر اصل میں ذرا مفسرین میں پھر اختلاف ہے. بعضوں کا خیال ہے کہ انہیں کوئی وزارت خزانہ اور وزارت زراعت وغیرہ دے دی گئی، لیکن دوسرے لوگ اور خاص کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، پورے وسائل ان کے سپرد کر دیے گئے تھے اور پورا اقتدار گویا انہوں نے سنبھال لیا. اور اسی لیے یہ جملہ ہے کہ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگ کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. یعنی ایک وہ وقت تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے اور بظاہر وہ بالکل بے قیمت چند ٹکوں میں بیچے گئے تھے، اور اب ایک یہ وقت ہے کہ مصر کے، جو مصر بہت ترقی یافتہ اس وقت ملک تھا، مصر کے سارے وسائل اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں تھے، ان کی ٹھوکر پہ تھے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. للذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقویٰ جو ہے یہ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، کامیابی کا راستہ ہے جو ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرے.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
اب یہ بیچ کی تفصیلات ظاہر ہے وہ کئی برس کی تفصیلات ہیں سات برس ظاہر ہے خوشحالی کے آئے جس میں خوب کھیتیاں پھلی پھولی ہوں گی اور اس کے بعد اب قحط شروع ہو گیا اور قحط کی بھی لگتا ہے قدر بڑے رقبے میں اور ریجن میں آیا تھا کہ یہ جو فلسطین میں رہنے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر والے یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد وغیرہ وہاں تک قحط کے اثرات تھے اور ادھر مصر میں اتنا شاندار انظام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اور اس قدر اچھے طریقے سے اور سلیقے کے ساتھ معاملات کو سنبھالا تھا کہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پڑوس کے ممالک سے بھی اور پڑوس کی جگہوں سے بھی لوگ اب امداد کے لیے اور غلے کے لیے یہاں آ رہے تھے تو اب وہاں سے کوئی اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے اور اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز یعنی اس وقت شاید اس طرح کی چیز چل رہی تھی کہ راشن مقرر تھا ہر ایک کو ایک خاص مدت کے لیے ایک اونٹ بھر غلہ دیا جاتا تھا فی کر اور ظاہر ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بھی ہیں ہماری والدہ بھی ہیں اور ہمارا ایک بھائی بھی تو ظاہر ہے کہ بوڑھے والدین کو تو چھوڑ کر ایک بھائی کے بارے میں جب انہوں نے بتایا اور بتایا ہوگا وہ ایک سوتیلا بھائی ہے والد صاحب ذرا اس سے زیادہ لاڈو پیار کرتے ہیں تو ویسے تو یوسف علیہ السلام جانتے ہی تھے لیکن یہ کہ انہوں نے بھی یہ تفصیل ظاہر بتائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ ہمیں وہ غلہ اس کا تو دیں تو وہ غلہ تو اس کو دیا گیا لیکن پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لیکن اگلی مرتبہ جب آؤ تو ساتھ لانا یہ نہ ہو کہ تم ایسے ہی گویا یہ کہا تو نہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیس چونکہ یہ قانون ہے ایک اصول ہے کہ ہر جو بھی جس کا غلہ چاہیے وہ سامنے موجود ہو تاکہ کوئی کرپشن گویا نہ ہو تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ساتھ میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہوں میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا اور ظاہر ہے کہ یہ بعض اوقات میرٹ توڑنا ہوتا ہے وہاں سب کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ جو لوگ آئیں گے انہیں کا غلہ ملے گا الا یہ کہ کوئی ضعیف ہو لیکن یہ کہ یہ بھائی اگر اس طرح آئیں گے کہ ان کے یہاں کوئی نہ آئے اس کو بھی دے دیا جائے تو اس سے ظاہر مجموعی طور پہ میرٹ بھی متاثر ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچانیں گے پہچان جائیں گے یا اس پیادی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خاندان تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا اس کی قیمت جو ہے وہ اپنے پاس سے ادا کی اور ان کے پیسے واپس کر دیے، ان کے اس میں ماں باپ تھے۔ اور ظاہر ہے جب وہ ان کے بھائی اس طرح سے غلہ لینے اور قحط کی اس کیفیت کے ساتھ آئے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا گھر یاد تو آتا ہی ہوگا اور زیادہ یاد آیا ہوگا، اور ایک خاص کیفیت سے بھی آپ دو چار ہوئے ہوں گے، تو اس لیے آپ نے وہ سارا ان کا جو بھی قیمت تھی وہ بھی واپس کی اور سارا غلہ بھی انہیں دیا۔ اور ظاہر اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ اس امید پر کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس تیاری پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کی ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تو باپ ان کا کہہ رہا ہے، نہیں، تم نہیں ہو حفاظت کرنے والے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اپنی کیفیت بھی اللہ کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ ہم پر اب رحم ہونا چاہیے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازے سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اب یہ ظاہر جو کیفیت ہو گئی تھی، جو قحط کی صورتحال تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج تو دیا ان سے قسم وغیرہ لے کر، لیکن ظاہر جو انسانی کیفیت ہوتی ہے، امید اور خوف اور اس کے ایک خاص انسان کی کیفیت رہتی ہے، تو یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے اپنی طرف سے انہوں نے جس کو کہتے ہیں تدبیر بتائی، اور اونٹ باندھ کر جو توکل کرنے کی جو کیفیت ہے، اونٹ باندھنے کی جو انہوں نے کوشش کی کہ جب مصر کے دارالسلطنت میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہاں پر یہ پورا گینگ کی شکل میں جب جائیں گے تو اس سے کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں کہ یہ کوئی لوٹ مار کرنے والا کوئی گروہ ہے، اور ویسے بھی شہر کے میں یہ دیہاتی داخل ہوں گے تو اس میں کوئی نفسیاتی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، کوئی شک و شبہ۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اکٹھے 10-11 بھائی ہوں تو یہ تو ویسے ہی لوگ کی نظروں میں ہوتے ہیں، نظر لگنے کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے ان ساری کیفیات کے ساتھ انہوں نے یہ ہدایت دی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، ساتھ میں یہ بھی ان کو اعتماد ہے، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اب یہاں جب وہ سامان جانے لگا تو وہ بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک کدنا علی یوسف، اس ساری کیفیت کو کہ یہ ہم نے تدبیر گویا سجائی تھی اور یہ ہم نے اس تدبیر کے ذریعے سے یوسف کی تائید کی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر بعد میں جب پیالے کی تلاش ملازموں نے کی ہوگی تو انہوں نے کہا غائب ہے، انہوں نے سب کو تلاشی لینا شروع کی، شور مچ گیا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، ان کے پاس بھی پہنچے اور ان کے بھی سامان کی ظاہر تلاشی ہوئی، اور جب تلاشی ہوئی تو وہ بھائی کے سامان میں سے نکل آیا۔ تب انہوں نے بلکہ تلاشی سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ جس کے پاس نکل آئے اس کو آپ رکھ لیں۔ تو جب تلاشی ہوئی اور ان کے بھائی کے پاس سے سامان نکل آیا تو خود بخود یہ گویا طے ہو گیا کہ اب اس کے بھائی کو یہاں رکنا ہے۔ ورنہ بادشاہ کے دین. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, کہ بادشاہ کے دین اور ملک کے قانون کے مطابق, دین کا لفظ قانون کے لیے آیا ہے, نظام حکومت کے لیے آیا ہے. یہ دین کا مطلب صرف نماز روزہ اور یہ عبادات ہی نہیں ہیں, بلکہ دین میں حکومت کا نظام بھی شامل ہے, قانون بھی شامل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, تو اب جو یہ دین ہے اللہ کے نزدیک سارا قانون عبادت سب ملا کر وہ اسلام ہے. تو اب ہمارے ملک میں کون سا دین نافذ ہے, کچھ پتہ نہیں کیا چیز نافذ ہے. ایک چون چون کا مربع ہے جو دین جمہوریت ہے, دین مغربیت ہے, اور اس میں پیوند کاری کر دی گئی ہے کہیں اسلام کی بھی اور اسلامی نظریاتی کونسل جو خاصے عجیب و غریب. تو بہرحال لیکن یہ کہ دین ہے یہ, کہ وہ اس کا یہ کامنا تھا کہ بادشاہ کے دین کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑ لیتا. یعنی بظاہر یوں لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی پوری طرح سے سارے قوانین اسلامی نہیں کر سکے تھے, اس لیے تو اپنے بھائیوں سے پوچھ لیا, اور بھائیوں نے ظاہر وہ قانون بتایا جو کہ دین ابراہیمی تھا, اس کے مطابق رکھا جا سکتا تھا. تو ابھی اس پوری طرح سے پورا شریعت وہاں وہ بحال نہیں ہوئی تھی. اور یہ ہوتا ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, کچھ عرصے بعد حرام ہوئی, ایک وقت تک جوا چلتا رہا, کچھ عرصے بعد جوا چلا, اور تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج وہ بھی اس وقت کیا جب کہ حج کا پورا نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے, ورنہ ایک وقت میں یہ تھا کہ مشرکین کے طریقے پر حج ہوا, دوسرے موقع پر مشرکین نے اپنا کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا. حجت الوداع کے موقع پر یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے پر اور ٹھیک ٹھیک تاریخوں پر ہوا, یعنی ایک وقت لگا اور پروسیس طے ہوا. تو اسی طرح لگتا ہے یہاں ہوا کہ ایک نظام آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہوگا, لیکن یہاں پر اب حضرت یوسف کا اپنا معاملہ آ گیا. اب اپنے معاملے میں بھی اگر وہ اسی کو اختیار کر لیتے تو یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پہ حج کر لیتے. تو اس لیے انہی سے پوچھ کر اور پھر طریقہ وہ اختیار کیا گیا جو دین ابراہیم میں تھا, کہ میں اس لیے کہ ایک نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ دوسرے کے انسانی بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق فیصلہ کر دے, کہ میں اپنے کہ وہ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے, ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. اب جب یہ سامنے آ گئی کیفیت کہ ان کے بھائی کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا, تو اب ان کے بھائیوں نے کیا کہا؟ ان بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری تو کچھ تعجب, یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں, اس سے پہلے اس کا بھائی گویا یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یعنی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کس خصلت کے تھے ان کے بھائی, قید پڑا ہوا ہے, قید غلہ لینے آئے ہوئے ہیں, مصیبت میں مبتلا ہیں, لیکن وہ خصلت یعنی چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے, یعنی وہ ان کی کیفیت اس قدر اپنے. اور اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے بھی یہ سارا سامان ہوا, کہ ان کو بھی اندازہ ہوا کہ اس بھائی کے ساتھ ہی کر کیا رہے ہوں گے, وہاں کس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں گے, صرف ان جملے سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں, اس سے پہلے ان کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اور یوسف ان کی بات یہ سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ, میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. یعنی کیفیت کیا ہوئی ہو, اختیار بھی ہے, مول ہم سے گویا غلہ لے رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ جملہ, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو صبر دیا اور جو حکمت دی, اس لیے اس وقت اس کو پی گئے. انہوں نے کہا کہ اے سردار عزیز, اقتدار عزیز, اس سے پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کیا تھی. انہوں نے کہا کہ اے سردار عزیز, اقتدار عزیز, اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس آدمی پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں تو ہم ظالم ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جو چور ہے، بلکہ کہا جس کے پاس سے مال برآمد ہوا ہے۔ گویا ایک ایسی چیز، ایسا جملہ بولا جس میں یہ بھی نہ ہو کہ چوری کے الفاظ آئیں، لیکن ایک ایسی بات بھی کہی جس سے گویا کام ہو گیا۔ اسی کو شریعت میں توریہ کہتے ہیں کہ جس میں ایک ایسی بات کی جائے جس جو جھوٹ بھی نہ ہو، اور یعنی اصلا وہ جھوٹ نہ ہو، اس لیے کہ جھوٹ کی اجازت ان معنوں میں نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر یہ انگریز انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچے دہلی کی جامع مسجد، انہی سے پوچھا کہ بھائی وہ جو ابراہیم، غالباً ان کا نام ابراہیم تھا، کہ یہ ابراہیم یہاں کہیں موجود ہیں، دیکھا ہے؟ انہوں نے اپنے جگہ سے دو چار قدم ہٹے اور پھر کہا ابھی تو یہی موجود تھے، وہ آپ اس جگہ موجود نہیں ہیں جہاں تھوڑی دیر پہلے تھے۔ تو اس کو شریعت نے گویا اس کی اجازت دی ہے۔ تو یوسف نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں۔
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو کچھ تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس بڑے بھائی میں شاید کچھ شرافت تھی۔ تم جا کر اپنے والد صاحب سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسی چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے، یہ اپنی جان ہلاک کر ڈالے گی۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں جانتے۔ انما اشکو بثی وحزنی للہ۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، یعنی غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور ایک نہیں دونوں بچے اب غائب ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل ویال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دے دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی وہ بالکل یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ان کے پاس دینے کے لیے بھی کوئی زیادہ کچھ بچا نہیں تھا، اور جب یہ ساری کیفیت ہو گئی تو یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ یعنی بالکل وہ کیفیت ہے ان کی کہ وہ اپنی خرابی سے باز نہیں آ رہے اور یوسف علیہ السلام اپنی خوبی سے باز نہیں آ رہے۔ وہ جو کوئی مشہور ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کسی بزرگ کے بارے میں ہے کہ وہ کوئی بچھو جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کے نکالنے لگتے، جب وہ نکالتے تو وہ ڈنک مارتا، پھر ہاتھ سے گر جاتا، پھر ڈوبنے لگتا، پھر وہ اس کو نکالنے لگتے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ وہ اگر اپنی بدی سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی نیکی سے کیسے باز آ جاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہ اپنی نیکی سے نہیں رک رہے تھے، اس وقت بھی وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ یہ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے۔ فوراً ہی انہیں گویا بری ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دی کہ چونکہ نادان تھے اس لیے تمہیں پکڑا نہیں جانا چاہیے، جبکہ تم نادان تھے۔ وہ چونک کر بولے کہ ہیں، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے، تقوی اور صبر سے کام لے، یہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کے یہ گر ہیں گویا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگ کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب انہیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ کس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ خطا کی اپنے اعتراف کر رہے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم. انہوں نے جواب, اس نے جواب دیا, آج تم پر کوئی گرفت نہیں, یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, اللہ تمہیں معاف کرے, میں تو نہیں کر رہا گرفت, اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے, وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے
آؤ. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کانان میں کہا, میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے, خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے. یعنی ایک ایسا واقعہ جس کو گزرے ہوئے 20-21 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ کیفیت, اور اب کہہ رہے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, پچھلے 20 سال میں تو آئی نہیں, اب ان کی خوشبو آ رہی ہے. گویا وہاں سے اب وہ قمیص لے کے جیسے ہی وہاں سے نکلے ان کو خوشبو آنے لگی. گھر کے لوگ بولے, خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہوں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک ان کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا, میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے, ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں, واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا, میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا, چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا, ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء, کہ میرا رب جو ہے وہ ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے, اس قدر لطیف طریقے سے, ایسی باریکی سے, ایسی غیر محسوس تدبیر سے وہ کام کرتا ہے کہ جو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے. اور اس کی دلیل گویا حضرت یوسف علیہ السلام پچھلے واقعات کے اشارے کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء, کہ میرا رب کس قدر غیر محسوس اور خاموشی سے اور لطیف طریقے سے اپنی تدابیر چلتا ہے, اپنی چالیں چلتا ہے اور اپنا کام کر کے رہتا ہے, اپنی مشیت پوری کر کے رہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم ہے. اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا, زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. انت ولیی فی الدنیا والآخرہ, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. یعنی سب کے بعد بھی دعا یہ کر رہے ہیں کہ خاتمہ جو ہو وہ اسلام پر, کہیں درمیان میں کوئی اور اونچ نیچ نہ ہو جائے, کہیں پھر سے کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جس میں میں اس صراط مستقیم سے کوئی ہٹ نہ ہوں. یہ ہے بندہ مومن, اس کی صفت, کبھی مغرور نہیں ہوتا, کبھی کبر میں مبتلا نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی, تو ایک تو فتح مکہ ہوئی تو آپ کا سر اور جھک گیا تھا. روایات میں ہے کہ اونٹنی جس پر آپ سوار تھے اس پر اور جھک گئے تھے, مزید ان کی ساری آ گئی, اور وہاں پر پھر آپ نے فرمایا تھا, یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے سر جھکائے ہوئے, اور وہاں آپ نے پھر فرمایا لا تقریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. ایک یہ منظر ہے اور ایک وہ منظر جو بعد میں رونما ہوا. تو یہ تو بندہ مومن, یہ تو کبر اور غرور اور انانیت اس سے بہت دور ہوتا ہے. تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے اور میرا خاتمہ اسلام کر پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. دنیا تو جو کچھ ہے تو ہے, بادشاہت مل جائے, اقتدار مل جائے, یا کنواں مل جائے, سب چیزیں برابر, یا جیل مل جائے, سب چیزیں برابر. اصل چیز یہ ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, کہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ہو. دنیا تو جیسی گزرنی ہے, اچھا بھی دیکھ لیا, برا بھی دیکھ لیا, کنواں بھی دیکھ لیا, جیل بھی دیکھ لی, بدنامی بھی دیکھ لی, وہ سب دیکھ لیا, پھر 10 سال کا اقتدار بھی دیکھ لیا, پورے وسائل بھی دیکھ لیے, لیکن اصل چیز کیا ہے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, کہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو اور انجام کار میں مجھے صالح وہاں صالح قرار دیا جائے, سب بات ہے. اے نبی, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے تھے, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. یعنی یہ وہ گویا پوری وہ محفل اور مجمع جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ یوسف پوری, یہ سورہ یوسف تلاوت کر دی, لوگوں کو ساری بات سمجھا دی کہ تم نے پوچھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر کیسے پہنچ گئے, اس طرح سے وہ پہنچے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ یہ رہا ہے کہ سوال انہوں نے یوں کیا تھا کہ یہ جواب دے دیا جائے تو شاید یہ مان لیں گے, اور بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ اب بس بات بن گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے بات بنتی نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے تھا جو ہم نے تم پر وحی کر دیا, یعنی ہم نے وحی کر دیا, تمہیں نہیں معلوم تھا, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, یہ سب بیان ہو گیا، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں. اب یہ کوئی اور بات بنا دیں گے، اب یہ پھر کوئی اور. اس لیے کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ کوئی دلیل ایک دم سے آئے ایک دم لوگ ایمان لے آئے، تاریخ میں کبھی نہیں. اونٹنیاں کے سامنے کھڑے ہو گئی، اسا جو ہے وہ ازا بن گیا، بغل میں سے ہاتھ نکالے چمکتے ہوئے نکل آئے، کچھ فرق نہیں پڑا. تو اس لیے یہ معجزہ تو رونما ہو گیا کہ انہوں نے پوچھا اور آپ کے سامنے بتا دی، معجزے مانگتے تھے نا، ہو گیا معجزہ. لیکن مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے.
وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ تم ان سے کہہ دو کہ میرا یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں. یہ راستہ روشنی میں دیکھا جا رہا ہے، یہ کوئی اندھیری تامک ٹوئیاں نہیں ہیں، یہ وہ ریسرچ نہیں ہے جو آج کچھ ہوگی اور کل کچھ ہوگی. یہ وہ ہے کہ لا مبدل لکلمات ہی، اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ پھر یہ پورا واقعہ سنانے کے بعد واقعہ برائے واقعہ نہیں ہو گیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعوت پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ ہے وہ راستہ جو اس قدر روشن راستہ ہے، اور ہم نے اگر اس کو اختیار کیا ہے میں اور میرے ساتھی، تو یہ پوری روشنی میں دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس سنی سنائی باتیں اور اس پہ ہمیں کوئی شرح صدر نہیں ہے، پورا اطمینان اس پر ہے، پورے اطمینان سے اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک یہ پورا اطمینان اور شرح صدر نہ ہو، اس وقت تک وہ دعوت پہنچانے کی وہ تڑپ اور لگن بھی پیدا نہیں ہوتی. اس لیے دائیوں کو یہ جو پورا راستہ ہے اس پر شرح صدر، اطمینان اور یہ یقین کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی، یہ اندھیرے کا اور جھٹپٹے کا راستہ نہیں ہے، روشنی کا، روشنی میں دکھائی دینے والا راستہ ہے. اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں وہی ہیں، انہیں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے گویا اگلی مستقبل کی پیشین گوئی کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کہ یہی سارے تمہارے جو دائیں اور بائیں اور رضاعزا اور رشتہ دار اور قریش کے لوگ، اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ، ایک وقت آئے گا یہ معافی مانگ رہے ہوں گے اور لا تقریب علیکم اليوم آپ کہہ رہے ہوں گے، اور پھر اس قوم کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، بلکہ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ بالآخر حق کو لوگ جان لیں اور حق کو لوگ پہچان لیں اور بالآخر بغیر عذاب کے ہی حالات سنور جائیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، گو کہ اس میں بہت اونچ نیچ اور ایسے ایسے منظر آئے کہ اگر ظاہری نکاح ہو تو آدمی سمجھے کہ بس بات ختم ہو گئی، کنویں میں گئے اور بات ختم ہو گئی، جیل میں گئے اور بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ تو خاموشی لطافت کے ساتھ اپنی تدبیر کرتا رہا، اور بالآخر وہ مقام آ گیا کہ وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی، اور یہی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. عذاب نہیں آیا اس طرح سے، بلکہ اسی طرح سے ہوا جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، کہ بالآخر سارے لوگوں نے اس حق کو پہچانا اور بالآخر وہ وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہے ہوں اور آپ سے سم فرما رہے ہوں لا تصریب علیکم اليوم. تو اس پہلو سے دائیان حق کے لیے یہ سورہ بہت ہی تقویت پہنچانے والی اور سہارا بننے والی اور اللہ پر اعتماد بڑھانے والی اور اس کی تدابیر اس پر اعتماد کرنے والی، اور پھر جو ظاہری بہت سارے واقعات اونچ نیچ ہوتی ہے اس میں مایوسی سے بچانے والی. ورنہ مایوس آدمی ہو جائے تو وہ جو کہتے ہیں نا مایوسی تو کفر ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، تو اس سے بچانے والی بے پناہ اعتماد دینے والی یہ سورہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا ہے اللہ، جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ معاف فرما. اے اللہ پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں جو کمی رہ گئی ہو اللہ تو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما،
ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو جاننا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی قربانیوں کو جاننا ہے. اے اللہ ہمیں سے اس پر عمل کرنے کی توفیق, ہم کمزور ہیں ہمیں اس کی طاقت دے, ہم میں حوصلہ نہیں ہے ہمیں حوصلہ دے. اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے ہمیں طاقت دے. یا اللہ ہمیں دین فطرت کو اختیار کرنے کی توفیق. اے اللہ ہم پکارتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق, اس کی ہمیں ہمت صلاحیت اور طاقت دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں طاقت دے. یا اللہ یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں تیرے لیے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں, جن کو بس تو جانتا ہے. تیرے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں راتوں کو کھڑے ہیں, اللہ ان سب کو قبولیت کا درجہ دے, اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے دے. یا اللہ یہ روزے یہ نمازیں یہ کل آخرت میں ہمارے منہ پہ نہ مارے, ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اے اللہ تو ان کو معاف کر دے, ان کو درگزر کر دے, اور ان کو کمی کوتاہیوں کے باوجود ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما, اے اللہ امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر, یا اللہ امت کو ذلت اور مسکنت سے نکال دے, یا اللہ امت کو عروج کے راستے پر چلا دے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو عروج اور ترقی عطا کر, فتح اور غلبہ نصیب. اور اے اللہ اس سب کے نتیجے کے بعد جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت سے اپنی نعمتوں سے سرفراز ہو. اور اے اللہ اصل چیز تیری رضا ہے, اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ برحمتک.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی.